نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ہم میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی سے زندگی گزاریں، حرام کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، نماز قرآن ذکر اذکار ہمارے جو معاملات ہیں وہ پابندی سے چلتے رہیں، گناہوں سے بھی بچیں، اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کو خوش رکھیں اور گناہوں سے بھی ہم بچیں۔ لوگ بیچارے استغفار بھی پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے وہ کوشش بھی کرتے ہیں بعض لوگ گناہوں سے بچنے کی، لیکن بار بار نفس اور شیطان ان کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اور ان کو اکثر شکست کا سامنا ہوتا ہے، جس سے بعض دفعہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ہوتا یہ کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، ایک چیز ہوتی ہے انسان اپنی عقل کے حساب سے کسی چیز کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کوئی عمل بتایا ہو اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو یہیں اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہماری آسانی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ جاتے ہیں سمجھ میں صحیح طرح سے آتا ہی نہیں، لیکن وہی کوئی ایک آیت کوئی اللہ والے بتاتے ہیں تو انسان کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یار اس آیت کو تو میں نے سینکڑوں دفعہ پڑھا تھا، اس کا یہ مطلب تھا۔ تو اللہ والوں کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ تو مفسر قرآن فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے ولا تقربوا الزنا، اللہ پاک ایک گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ گناہ کرنا تو ایک طرف، زنا بدکاری حرام کاری کرنا تو ایک طرف، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جن باتوں سے زنا کاری بدکاری ہونے کا اندیشہ ہو ان کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا قریب مت جانا، یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، یہ نہیں کہا، الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ زنا مت کرنا یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ قریب جانے سے کیا مطلب؟ کہ جن باتوں سے اندیشہ ہو، ڈر ہو اور یہ خطرہ ہو کہ زنا ہو جائے گا تو ان چیزوں کے، ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ آدمی زنا سے بچ جائے گا۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یقینی طور پہ یہ بہت ہی فحش، بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی بری راہ ہے، یعنی اس میں پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، دنیاوی اخروی جو بلائیں نازل ہوں گی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کہ وساء سبیلا، کہ بہت ہی بری راہ ہے۔ تو ابھی جو اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، بدکاری کے قریب بھی مت جانا، تو اس کے کچھ عوامل ہیں۔ عوامل کیا ہیں؟ کہ آج جو لوگ گناہوں سے بچنا تو چاہتے ہیں لیکن اسباب گناہ کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں، یا تو خود گناہ، اسباب گناہ کو قریب رکھتے ہیں، یا خود ان اسباب گناہ کے خود کو قریب کر لیتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں ان اسباب کی طرف، تو پھر آدمی نہیں بچے گا۔ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو؟ جب آپ پانی میں اترے ہو تو گیلے تو ہو گئے بھائی، اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے، جب یہ اینڈرائڈ سیٹ ہاتھ میں ہوگا، یوٹیوب جب آدمی کھولے گا، اس غلط ویب سائٹوں پہ جائے گا یا نہیں بھی جائے گا، یہ سانپوں کا پٹارا ایسا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر فوش چیزیں آئیں گی۔ تو یہ ایسا آدمی موت تک نہیں بچ سکتا، ایسے آدمی کو موت تک کبھی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا، ایسے آدمی موت تک کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ولا تقربوا زنا، کہ ولا تقربوا یعنی زنا والی جو چیزیں ہیں جس سے شہوت بھڑکتی ہے اور پھر آگے جا کے زنا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان چیزوں کے قریب کر لیا، اس نے تو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، قریب کیا ہوا ہے، کہاں سے اس کا مسئلہ حل ہوگا اور پھر رو رہا ہے۔ حضرت دعا کر دیں، بہت شیطان مجھے بہکاتا ہے، گندی حرکتیں میں کرتا ہوں، مجھ زنی کرتا ہوں، فلاں فلاں زنا بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں۔ ارے ظالم، یہ جو چیز ہے منوس چیز، اس کو تو اٹھا کے پھینکو اپنے پاس سے، سادہ موبائل لو، اگر کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی واقعی مجبوری ہے تو کسی اللہ والے سے مشورہ کرو، بتائے گا، بتائیں گے انشاءاللہ پھر وہ تو آج جو لوگ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یعنی شہوت کی آگ میں جل رہے ہیں اور بیچارے وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسباب گناہ کو اپنے سے قریب کر کے رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک موبائل سیٹ کو تو ایک مثال ہے، اسی طرح سے ایل سی ڈی، اب تو لوگوں نے بڑے بڑے ایل سی ڈی گھروں میں لگوا دیے ٹی وی کی جگہ، اور بڑے بڑے 50-50 inch کے بڑے بڑے لاؤنج میں، اور ساؤنڈ اور بڑے ہائی فائی اسپیکر کے ذریعے جو ہے وہ گھر جو ہے ایک طرح سے منی سینما گھر کا کام دے رہے ہیں، اور اس میں گانے بجانے میوزک آ رہے ہیں، فوش اوریانی والی چیزیں سب دیکھ رہے ہیں، تو اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ پھر غم کس بات کا، پریشانی کس بات کی، اپنی جان کو تو خود ہلاکت میں ہم نے ڈال دیا۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو گناہ جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ بد نظری لڑکیوں اور عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ تین چیزوں سے جب تک آدمی دوری اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک اسے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ تین طریقوں سے یہ عورتوں لڑکیوں سے دوری ضروری ہے، ورنہ آدمی تقوی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ خالی نظروں کی حفاظت سے کام نہیں ہوگا، مسئلہ سمجھ لیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ کون سی دوری اختیار کرنی ہے؟ آئینن قلبن قالبن، آئینن یعنی آنکھوں سے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ موبائل پر ہو، چلتے پھرتے ہو، جتنی ماموزات، خالہ زاد، تایا زاد، چچا زاد، جتنی بھی نامحرم لڑکیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سب سے نظروں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ایک تو گئی آئینن، یہ نظر کی حفاظت کا عمل۔ دوسرا کیا؟ قلبن، دل میں بھی ان کے بارے میں نہ سوچیں بری چیزیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت تو کر لی، بچا لی، جب تنہائی میں بیٹھ رہے تو آنکھیں بند کر کے مزے لے رہے ہیں، دل گندا کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا دل برباد ہو گیا۔ تو دل بچانا ہے، دل میں گندے خیالات بھی لے کر نہیں آنے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غالباً یعنی جسم سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ غالباً جسم بھی اپنا دور رکھنا ہے عورتوں لڑکیوں سے، جان بوجھ کے قریب نہ کرے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، جیسے کوئی انگیٹھی ہوتی ہے، سردیوں میں لوگ جلاتے ہیں ہاتھ گرم کرنے کے لیے، اگر وہ کمرے میں 20 feet دور بھی رکھی ہو تو اس کی گرمی سے پورا کمرہ سراؤنڈنگ میں اطراف میں گرم ہو جائے گا، جبکہ رکھی ہو 20 feet دور ہے، اس کی حرارت ہے۔ تو اسی طرح کوئی عورت 10 feet دور بھی بیٹھی ہے، یا آدمی قریب ہی اس کے بیٹھا ہے، اور وہ منہ بھی اس کی طرف سے پیٹ کی ہوئی ہے، دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کو پتہ ہے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس سے اس کی جو گرمی، اس کے جو خیالات ہوں گے اس آدمی کو، وہ عجیب و غریب آنے لگیں گے، اس کی کیفیات بدل جائیں گی دل کی، بھلے وہ دیکھ بھی نہیں رہا، پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس دائرہ مقناطیسیت کے اندر اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نوکری کی بات ہے، کوئی کاروباری جگہ ہے، مجبوری ہے تو الگ معاملہ ہے، لیکن بلا وجہ کو کوشش کرو وہاں سے اٹھ کے کہیں دور بیٹھو تاکہ اس کے احاطے سے باہر نکلو۔ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ کی ایک رینج ہوتی ہے، اس رینج تک اگر کوئی میٹلک چیز ہم لے کے جائیں گے تو اس کو سک کر لے گا، کھینچ لے گا وہ، لیکن اس کی جو رینج سے آؤٹ لے جائیں گے تو میگنیٹ پھر نہیں کھینچ پائے گا۔ اسی طرح خواتین کی بھی کچھ رینج ہوتی ہے، مقناطیسیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو نظر اور دل اور جسم بچائیں اپنا۔ مجبوری والے معاملات ہوں تو بھائی اس کے لیے الگ سے مل کے کوئی پوچھ لیجیے، تو عام حالات میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو جیسے آج کل لوگ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں مختلف بڑے بڑے، وہاں تو انہوں نے پوری فحاشی اور یعنیت کا خوب بازار گرم کیا ہوا ہے، عجیب و غریب لڑکیاں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ٹائٹ پینٹیں اور اچکی ہوئی شرٹیں۔ پہلے تو پینٹیں اگر لڑکیاں پہنتی تھیں تو اوپر سے لمبی قمیضیں ہوتی تھی پہلے، کہ چلو بھائی سب کچھ کورڈ ہو گیا، لیکن اب تو بالکل ہی ٹی شرٹیں پہنا دی ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ان کا مقصد ہی یہ سیل گرلس کا کھڑی کرنے کا، کہ مرد آئیں، ان کو دیکھیں، بد نظری کریں، ان کے نشیب و فراز دیکھیں، اور پھر وہ بار بار آئیں، اس طرح سے ہماری سیلر پرچیز میں اضافہ ہوگا۔ یعنی لڑکیاں عورتیں دکھا دکھا کے کمائی کی جا رہی ہے۔ میں کیا بولوں ایسے لوگوں کو، کیا کہتے ہیں، کیا خدا پہ بھروسہ نہیں رہا؟ بھائی کروڑوں پتی ہو، ارب پتی ہو، کروڑوں پتی نہیں ہیں آپ، ارب پتی ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے، اس کے باوجود ابھی تک یہ یقین نہیں بنا، اللہ نے اربوں روپے دے دی، ابھی بھی یقین نہیں مانا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کیا ضرورت ہے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی؟ اپنے حلال مال میں ایسے لوگ حرام رزق شامل کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں اس طرح سے۔ مقصد کیا ہے، کیا بولیں اب اس کو، ایسے لوگوں کو جو لڑکیوں کی جو کمائی کھاتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے، لڑکوں کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ لڑکے بیچارے کتنے بے روزگار ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ بہرحال تو یہ جو اس طرح سے جو ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ جانا، یہ صحیح نہیں ہے، دو پیسوں کی بچت کی نہیں، کوئی غریب آدمی بیچارہ کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ معاملہ ہے، ہے نا. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے تقوی کو مقدم رکھو، بھلے کچھ تھوڑا بہت 19-20 زیادہ چیز مہنگی خرید لو، لیکن تقوی کا اہتمام کرو تو اس تقوی کی برکت سے اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم تصور نہیں کر سکتے. آج تو لوگ یہ کہتے ہیں یار میرا بچت ہو جاتی ہے، بھائی دو پیسوں کی تو بچت ہو گئی لیکن ایمان کی بچت نہیں، ایمان برباد ہو گیا. دو پیسوں کی تو 2% کی آج ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے لیکن کہ بچت ہو جائے، لیکن ایمان کی بچت کہاں ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. تقوی کہاں برباد ہو رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ کی مجھے رضا حاصل ہو رہی ہے اس کی فکر ہی نہیں. پھر کہتے ہیں یار پتنی کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، میرا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صبح سے لے کے رات تک ہم نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے اور انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی. ارے بھائی وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اتنے گناہوں پر بھی اللہ پاک کرم فرماتے رہتے ہیں ہمارے اوپر. تو یہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، جب تک مثال دیے تو ظاہری بات ہے جب ایسی لڑکیوں کو آدمی دیکھے گا پینٹ شرٹ میں ٹائٹ اور تیار ہوئے گی تو لوگوں کا ایمان کہاں بچے گا، کتنا بچے گا، کیا ہوگا اس طرح سے. اور اس میں بڑے بڑے بیچارے داڑھی والے بھی بادشاہ لوگ بھی جاتے ہیں، بھائی خود باہر رہ لے تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقہ تو نکالے. اسی طرح موبائل کے معاملات ہو گئے، اس طرح بد نظری کے معاملات ہو گئے. تو ایک ہی علاج ہے بچنے کا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اسی طرح سے قریب ہونے سے بچائے. غیر شرعی تقریبات ہیں، مہندی مائیو شادی آج کل کے جو معاملات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے مکس گیدرنگ میں آدمی جا کے بیٹھا، اب ظاہری بات ہے وہ دیکھ رہا ہے عورتیں پھر رہی ہیں ایسی الٹرا ماڈرن بے شرمی والے اسٹائل میں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے میری بیٹی اس کے ساتھ بات کر رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے میری بہن اس کے ساتھ فری ہو رہی ہے گپے لڑا رہی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بہن اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، سب لگی. یہ عام بات ہے، یہ گناہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں گناہ کیا ہے، قتل کر دینا، شراب پی لینا، بس 2-4 گناہ ہے بس ہمارے جو آج کل لوگوں کی جو ہے نا تھیوری جو بن گئی ہے جو علم ہے، بھائی یہ 2-4 گناہ، باقی سب معاف ہے ایسا لگتا ہے، باقی سب معاف ہے. مووی تصویر بنانا، بدنظری کرنا، مکس گیدرنگ، مخلوط ماحول، یہ تو جیسے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہے، اس پہ تو لوگ توجہ ہی اب نہیں دیتے. کوئی اگر بولتا بھی ہے تو کہتے ہیں یار تم تو بڑے دقیانوسی ہو، یہ کون سے دور کی بات کر رہے ہو، کہاں ہوتا ہے ویسا، سب اپنے ہی تو ہیں. کیا کہتے ہیں، سب اپنے ہی تو ہیں. بھائی اپنے کسے کہتے ہیں، اپنے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اپنے تو محرم ہوتے ہیں، باپ بھائی ماموں چچا یہ اپنے ہوتے ہیں، قریب کے جو چند لوگ جن کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں سارے نامحارم ہوتے ہیں. لیکن آج لوگوں کی اسی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو اتنی زیادہ جو پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ ہم نے اپنے نفس کو آگے کر دیا، اللہ اور رسول کے احکامات کو ہم نے پیچھے کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں. تو یہ جو شہوت پرستی کے اوپر جو بات چلی تھی، تو اب یہ اس کی تاریخ کیا ہے، جب شیطان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی. تو اس نے مشہور واقعہ سب کو ہی پتا ہے کہ اس نے منع کر دیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا آدم کو، کیونکہ تکبر دکھایا تھا کہ اللہ پاک یہ جو مٹی سے تو نے پیدا کیا آدم کو اور میں آگ ہوں، اور آگ افضل ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے مٹی سے، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. پھر اللہ نے کہا تھا نکل، تو مردود ہے، آج سے رجیم ہے، تو آسمانوں میں رہ کے تکبر دکھاتا ہے، تو کیا بہت کوئی اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ کہ اپنے آپ کو تو بڑی ہستی چیز سمجھتا ہے کوئی. تو پھر اس نے کہا تھا ہاں میں آگ ہوں، میں افضل ہوں مٹی سے، مٹی آدم سے، آدم کو آپ نے مٹی سے بنائے. پھر اللہ جب نے اس کو نکالا، جب اس نے دیکھ لیا کہ مجھے تو جہنم رسید اللہ نے کر ہی دیا، پھر اس نے کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، ہے نا یہ آیت. پھر اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے کہا جا تجھے قیامت تک کی لیے مہلت دی، بہکا میرے بندوں کو، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا ذرا داؤ نہیں چلے گا. یہ نہیں کہا داؤ نہیں چلے گا، فرمایا ذرا داؤ نہیں چلے گا. کیا مطلب، جو میرے بندے ہوں گے، بھائی بندے تو سارے اللہ کے ہیں، یہ اللہ نے بائیفرکیشن کیوں کری کہ جو میرے بندے ہوں گے، یعنی کچھ لوگ شیطان کے بندے ہوں گے، کچھ اللہ کے رحمان کے بندے ہوں گے. اللہ کے شیطان کے بندوں سے مراد جو اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو اس کی باتوں میں آ کے اس کی تخلیق کریں گے، جو اس کی پیروی کریں گے، خطوات شیطان کے اوپر چلیں گے، اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو گویا ایسا ہے جیسے وہ شیطان کے بندے ہو گئے. پھر جب اس نے بہکایا تھا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے کہا تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پہ تیرا ذرا داؤ نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے کہا اللہ تو نے مجھے مہلت تو دے دی، مجھے وہ ہتھیار تو دے جس سے تیرے بندوں کو بہکاؤں. کیسے بہکاؤں، اللہ کوئی چیز تو دے. اللہ نے اس کو دولت دکھائی، دولت مال و دولت لے اور بنی آدم کو بہکا. یہ پیسوں کے چکر میں پڑیں گے ایسا کہ مجھ تک نہیں پہنچیں گے. شیطان خوش ہوا، مسکرایا، لیکن پھر اداس ہو گیا. پھر کہہ رہا ہے اللہ آپ نے جال جو مجھے دی ہے بڑا بہترین جال دیا، لیکن میں نے دیکھا، شیطان تھا نا اس کو بھی تھا علم، اس نے کہا ایک جمع غفیر میرے ہاتھ میں آئے گا، پیسوں کے چکر میں ایسا لوگوں کو ڈالوں گا وہ تجھ سے غافل ہو جائیں گے، کون سی نماز، کون سا قرآن، کون سا ذکر اذکار، کیا تقویٰ، کچھ یاد نہیں رہے گا، ان کو سے نوٹ گننے یاد ہوں گے، کیا حلال کے کیا حرام کے۔ لیکن اللہ پاک، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے اس ہتھیار کی وجہ سے، کچھ تو آ گئے لیکن کچھ نہیں، مجھے اور اس سے کوئی مضبوط جال دے جس سے تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرے ہیرے جواہرات دکھائے، چاندی دکھائی، ریشمی کپڑے دکھائے، اس طرح کئی اللہ پاک ہتھیار دیتے گئے، وہ تھوڑا تھوڑا خوش ہوا لیکن ہر دفعہ مایوس اداس ہو جاتا تھا، مطمئن نہیں ہوا۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے اس کو عورتوں کا، لڑکیوں کا حسن و جمال دکھایا، جا یہ لے جا۔ جب یہ دیکھا تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ناچنا شروع کر دیا، خوشی میں ناچنا شروع کر دیا، اس نے چٹکیاں بجائیں، چٹکیاں بجا بجا کے ناچا خوشی میں، اور پھر اس نے کہا اللہ پاک آپ نے مجھے وہ ہتھیار دیا عورتوں کے حسن و جمال کا کہ اب میری کوشش ہوگی تیرے پاس ایک بندے کو بھی تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تو یہ آسمانوں کی باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے کسی دوسری چیز کی ڈیمانڈ نہیں کری تھی اللہ سے، بس یہاں پر اس نے بس کر دی تھی۔ اور اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کشش کے واسطے، مرغوبات طبعیہ کے واسطے پیدا کی عورتیں، مال، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، اس طرح سے، یعنی جن میں تمہیں بہت زیادہ کشش نظر آئے گی ان میں پہلے نمبر پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں عورتیں، یہاں سے تمہاری آزمائش ہوگی، پھر اس کے بعد پیسے کا نمبر بھی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بھائی، اور آگے ہمارے پیارے عقید و جہاں نبی پاک شفیع المذنبین رحمۃ العالمین خاتم النبیین امام الانبیاء سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ شیطان جو عورتیں جو ہیں، النساء حبائل الشیطان، کی جو عورتیں جو ہیں شیطان کے مضبوط ترین جالوں میں سے ہیں۔ ابھی صرف قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا تو اس کا بڑا جواب لا کے دیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے مضبوط ترین جالوں میں سے مضبوط جال جو ہے وہ عورتوں کا جال ہے۔ ذرا غور تو کریں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعض صوفی لوگ ہوتے ہیں یا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں اور وہ کافی ماشاءاللہ گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، غیبت سے بھی، رشوت سے بھی، سود سے بھی، اور شیطان ان پر مختلف قسم کے جال ڈالتا رہتا ہے، وہ کاٹتے رہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں نہیں آتے وہ لوگ۔ پھر آخر میں انسان دیکھتا ہے، شیطان دیکھتا ہے کہ بھائی یہ انسان تو، یہ بندہ تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، بہت چالاک ہے، بہت متقی ہے، پھر وہ کہتا ہے اب کیا کروں، کہتے ہیں بس اب میں سب سے مضبوط ڈال اس کے اوپر ڈالتا ہوں، اب دیکھتا ہوں یہ کیسے اس کو کاٹتا ہے، پھر آخر میں وہ عورتوں کا جال اس کے اوپر ڈالتا ہے، تو ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ پھر اس جال میں پھنس جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ عورتیں جو ہیں شیطان کے مضبوط جالوں میں سے ایک جال ہے، مضبوط جال، کہ جب وہ ڈالے گا تو اس کو کاٹنا، اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت بچائے گی، مضبوط جال، یعنی ہزاروں سینکڑوں انگنت اس کے جال ہیں جس سے بنی آدم کو تباہ کرتا ہے، تو یہ عورتوں کا سب سے بڑا مضبوط جال ہے۔ تو بھائی آج ہم دیکھیں کہ کتنے بے دین لوگ ہی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، جو ہماری جو دین دار جو لوگ ہیں، جو باشرہ بھی نظر آتے ہیں، ان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کے لیے نظروں کی حفاظت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بد نظری کے مریض ہوں بیچارے، باشرہ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن وہ ان کو نظروں کی حفاظت کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دلیل مل رہی ہے حدیث شریف کی، مضبوط ترین جال ہے، ماشاءاللہ بہت دین کے کام کرتے ہیں، بہت ماشاءاللہ دینی امور میں مطلب معاملات اچھے لے کے چلتے ہیں، لیکن جب لڑکی عورت کا معاملہ آتا ہے کہ بھائی محرم نا محرم، تو یہاں کوئی ایسا ہوگا جیسے ننے کا کے پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو یہ چیز ہے، تو اس طرح آدمی ذرا دھیان دے۔ اور ہمارے پیارے عقید و جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا العین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، اور ایک تو ایک یہ حدیث شریف ہے، باقی الگ حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کئی قسم کا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا، دل کا زنا، اور دل کا زنا، اور اسی طرح سے قلب کا، دل کا زنا، زبان کا زنا، اور اسی طرح جو ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا، اس کی تشریح کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا یہ ہے کہ نامحرم سے بلا وجہ کی فالتو غیر ضروری گفتگو کر کے مزے لینا، یا فون پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یا کہیں دکان پہ یا کاروباری جگہوں پہ ہنسی ٹھٹے ہو رہے ہیں، اب یہ زبان کا زنا چل رہا ہے، آنکھوں کو بھی، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے اور زبان سے بات کر رہا ہے، تو آنکھوں اور زبان کا زنا شروع ہے یہ، یا کوئی ہاتھ پکڑ لے کسی نامحرم کو تو یہ ہاتھ کا زنا ہو گیا، تو یہ مختلف قسم کے زنا ہے۔ پھر آخر میں جب آدمی اتنی حدود کو جب توڑتا، جب اتنے زنا ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آخر میں اس کی شرمگاہ بھی کھل جاتی ہے، پھر بڑا زنا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس طرف لوگوں کا جو دھیان ہے وہ بڑا کم ہے. ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, کسی نامحرم نامحرم عورت سے جسم ٹچ ہونا ایسا ہے جیسے خنزیر سے جسم ٹچ ہو جائے, سور سے جسم ٹچ ہونا ہے. آج لوگ اس کی طرف کوئی دھیان دیتے ہیں؟ اس وقت کتنی تباہی مچی ہوئی ہے, کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا. ذرا کسی دارالافتاء میں جا کے پوچھئے, کسی مدرسے میں کسی مفتی صاحب سے کہ ان کے پاس کیسے کیسے خطوط آ رہے ہیں. ایک دو خطوط نہیں آ رہے, تھپیاں کی تھپیاں بھر گئی ہیں, بنڈل کے بنڈل بھر چکے ہیں, تھپیاں پریشان ہو رہے ہیں, بعض اللہ والے رو رہے ہیں. وہ خطوط کیا ہیں؟ باپ بیٹی کا زنا, باپ بیٹیوں میں زنا ہو رہا ہے, اکا دکا نہیں اچھا خاصی تعداد میں. یہ تھپیے کی تھپیاں, بہن بھائی, ماموں بھانجی, چچا بھتیجی, یہ محرم رشتوں تک میں زنا جڑ پکڑ چکا ہے. تو بھائی یہ کہاں جا کے کہانی رکے گی؟ کون بولے گا ان گناہوں کے اوپر؟ کتنے ایسے لوگ ہیں سب بڑے بڑے اکابر علماء کرام اور اللہ والے بڑے بڑے سب رو رہے ہیں اور اس بات پہ وہ نالا ہیں, ناراض ہیں, اور ان کو شکوہ ہے کہ جس حساب سے یہ فحاشی فحاشی اور یانیت کی جو یہ سخت بارش ہو رہی ہے, لیکن اس حساب سے جو جن کو ممبر رسول ملا ہوا ہے یا جو دینی منصب رکھتے ہیں وہ اس موضوعات پر تقوی کے اوپر فحاشی یانیت کے خلاف بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا عذاب آنے کا ڈر ہے. جب بات نہیں کی جائے گی, عمل بالمعروف تو ہو رہا ہے لیکن نہیں عن المنکر, جو ہے گناہوں سے بچنے پر جب بات نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کا عذاب آئے گا. گناہوں سے روک ٹوک کون کرے گا؟ کوئی اسپیشل فورس آئے گی, فرشتے اتریں گے, کون بات کرے گا ان موضوعات کے اوپر؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. امریکہ کو گالیاں دینے سے, کافروں کو برا بھلا کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ خالی اپنے ذوق کے حساب ہم کب تک بیان کریں گے؟ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں بھائی, ان گناہوں پہ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. رہے کفار کی دشمنی کی بات, یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. جب ہم لوگ بد کردار ہو جاتے ہیں, فحاشی اور یانیت میں پہنچ جاتے ہیں, گناہوں کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں, سود عام ہو جاتا ہے, زنا شراب عام ہو جاتی ہے, تو قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک پھر دشمنوں کو, کفار کو ہم مسلمانوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں بطور عذاب ہمیں مزہ چکھانے کے لیے. ان کا نمبر تو بعد میں آئے گا, خرابی تو پہلے ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے. ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے حساب سے برے حکمران بٹھائے جاتے ہیں, پھر کافروں کو بٹھایا جاتا ہے, کافر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, پھر کفار جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کی ساری پالیسیز کون بنا رہا ہے؟ آئی ایم ایف بنا رہا ہے. یہودیوں کا ارادہ, آپ لاکھ گالیاں دیتے رہے ان کو, لیکن بھائی ان کو گالیاں دینے سے برا ہونے سے کیا ہوگا؟ اصل تو خرابی ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر ہے, عوام کے اندر ہے. لوگ کہتے نہیں اوپر والے خراب ہیں. ارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے خرابی پہلے نیچے ہوتی ہے عوام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حکمرانوں کو گالیاں مت دو, ان کو لعنت ملامت بد دعا مت دو اپنے لیڈروں کو, سیاسی لیڈروں کو, بادشاہوں کو, کیونکہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ پاک حکمران تمہارے اوپر مسلط کرے گا. اور پھر وہ جب تمہارے برے اعمال ہوں گے تو ان کے دلوں میں تمہارا بغض ڈالیں گے اور ان سے ایسے خطرناک اور برے برے حکمرانوں سے اللہ پاک فیصلے کروائیں گے جس سے تمہیں تکلیف اور اذیت ہو. اور جب وہ اچھے اور جو حکمران تمہارے نیک اعمال ہوں گے اور جب تمہیں تقوی اختیار کرو گے تو اللہ پاک نیک حکمرانوں کو نازل کریں گے, وہ بھیجیں گے پھر, اور وہ تمہارے حق میں ایسے ایسے اچھے فیصلے کریں گے جس سے تمہارے اندر تمہارے حالات میں تغیر آئے اور خوشحالی تمہیں نصیب ہو. منع فرما دیا. تو بھائی تو خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہم عوام کے اندر ہے, خرابی ہم عوام کے اندر ہے. ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست ہوتے نہیں. بس ہر سیاستدان کو اور سارا دن کیا کرتے ہیں ہم لوگ, بحث کرتے رہتے ہیں, سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے, تبصرہ نگاروں کے تبصرے سنتے رہیں گے چار چار چھ چھ گھنٹے, اور پھر وہی جو ہم نے چار چھ گھنٹے کی جو غلاوت سنی ہے پھر اپنے کاروباری مراکز پہ جا کے دفتروں میں دکانوں میں ہماری جہاں جہاں بیٹھا کے وہاں بیٹھیں گے, پھر جو تبصرے سنے تھے پھر اس کو دوبارہ کیسٹ ریوائنڈ کر کے پھر شروع ہوں گے. تو زندگی قیمتی لمحات اس طرح سے برباد کیے جانے کے, وہ لیڈر اچھا ہے, وہ لیڈر برا ہے, وہ ایسا ہے, وہ بحث ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہے نا بھائی؟ کہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران آئیں گے. اس طرف دھیان نہیں ہے, تقوی کی طرف دھیان نہیں ہے, بس حکومتوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. بھائی یہ تو بلا وجہ کو ایک شیطانی عمل ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے, کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ یہ بھی حدیث شریف میں حکمران ایسے فیصلے کریں گے اس سے تمہیں تکلیف ہو. تکلیف ہو رہی ہے نا, تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا جب تم رجوع اللہ ہوگے, توبہ کرو گے, میں پھر خیر کے فیصلے فرما دوں گا. بولتے تو سب یہی ہیں, کہ جی یہ واقعی حکمران جو ہیں یہ تو برے حکمران ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران آئیں گے. مانتے تو ہیں اور جانتے بھی ہیں لیکن بھائی بولنے سے کیا ہوگا, زندگی میں تغیر تو لاؤ. گھر سے ٹی وی تو نکالو, بچیوں سے اینڈرائڈ سیٹ تو نکال باہر کرو, کوئی ایجوکیشن سسٹم تو ختم کرو, تقویٰ تو لے کر آؤ. ایڈمٹ کرنے سے, اقرار کرنے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ سب بولتے تو ہیں لیکن عملی طور پہ زیرو صفر. کیسے مسئلہ حل ہوگا, کیسے اللہ کی رحمت برسے گی؟ خالی ڈسکشن سے. تو مبصر بن کے پھر تبصرے کرتے رہتے ہیں, یہ حالت ہے. جو حاصل ہے تقویٰ وہ ہم لوگ اختیار نہیں کرتے تو مسئلے کیسے ہمارے حل ہوں گے؟ تو یہ جو احادیث مبارکہ سخت چل رہی ہیں بد نظری فحاشی عریانی سے متعلق, قرآن پاک سے متعلق, یہ ساری قرآن پاک کی جو بھی آیات پڑھی گئی ہیں اور احادیث نبی بتائی جا رہی ہیں, ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فیصلہ کن, آپ نے ایک طرح سے فیصلہ سنا دیا, یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے, یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے, یا تم لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا, بگاڑ دیا جائے گا, شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا. بد نظری کے اوپر فرما رہے ہیں. ایک حدیث شریف میں آپ, ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایمان لانے سے پہلے ایک عورت پر عاشق تھا, وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی, تو وہ بھی آ رہی تھی سامنے سے, تو میں نے اس کو دیکھنے میں اتنا میں محو ہو گیا کہ مجھے یہ بھی میں نے دیکھا کہ آگے دیوار آ گئی یا کوئی چیز آ گئی, تو وہ میں اس سے ٹکرا گیا جس سے میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی یا پتنی زخم آ گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے دنیا میں ہی نقد سزا دے دی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. کیا فرمایا؟ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے دنیا میں نقد گناہوں کی سزا دے دی جاتی ہے. یعنی تم نے بد نظری کی, حرام کام کیا, تو چونکہ تم پہ اللہ کا فضل تھا, میرے پاس آتے جاتے ہو تو اللہ نے تمہیں وہی گناہ سے پاک کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ لیکن اس پر بھی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی فوری توبہ کر لے تو پھر نقد سزا بھی نہیں ملتی دنیا میں نہ آخرت میں. تو بھائی توبہ انسان کر لے, گناہ ہو گیا نا, چلو توبہ کر لو, نقد سزا بھی نہیں ملے گی, ہے نا. تو اور اس سے زیادہ آسان پرچہ کیا بتائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک مجھے شب معراج میں اللہ نے جب مجھے بلوایا اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا, ہماری اصلاح کی نہیں تھے سارے معاملات جو بتائے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک تنور کو دیکھا, تنور یا کنواں, اس میں آگ بھری ہوئی تھی, وہ آگ کا تنور تھا, آگ کا کنواں تھا, اور اس میں برہنہ ننگے مرد اور عورت تھے, ننگے مرد اور عورت. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون مرد اور عورتیں ہیں, تو انہوں نے فرمایا, فرشتوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مرد اور عورتیں جو زنا کے خوگر تھے, عادی تھے, جن کے لیے زنا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, تو آج اللہ پاک نے بطور عذاب ان کو ایک آگ کے کنویں میں ڈال دیا کہ دنیا میں تم لپٹے چپٹے رہتے تھے, یہاں پر بھی تم غرق کرو اسی آگ کے اندر. تو یہ سارے وہاں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بتائیں, ایک ایک گناہ کے اوپر دیکھو یہ ایسے ایسے معاملات ہوں گے, تم مت کرنا ایسا, نہیں تو دنیا بھی جہنم بنے گی, آخرت بھی تمہاری جہنم بنے گی. کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے چھپائی نہیں, ایک ایک چیز کھول کے رکھ دیا. ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن چونکہ صحبتیں نہیں ہیں, اس لیے وہ جو چیز معلوم تو ہوتی ہے لیکن وہ معلوم ہوتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ صحبت نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے آگے ارشاد فرمایا, پھر میں ایک جگہ میں گیا جہنم میں, دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جو بہت ہی اچھا صاف ستھرا گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا غلیظ گوشت کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جہنم کے فرشتوں سے, یہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ اچھا صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے گندا بدبودار سڑاند والا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں, یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویاں رکھتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے تھے, اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا شوہر رکھتے ہوئے دوسرے غیر مردوں سے زنا کروایا کرتی تھیں. تو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. ایک بار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری ماں امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے جو ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, زلزلوں کی وجوہات کیا ہیں؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ظاہری بات ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو بھی بات فرمائی آپ وسلم سے سن کے بیان فرماتی تھیں, ان کو کیا پتہ ورنہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مرد کے سامنے برہنہ ہو جائے, ننگی ہو جائے, زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, نا محرموں کے سامنے بے پردہ آئے, زبردست تیار ہو کے اور خوشبوؤں سے مزین ہو کے تریاد پرفیوم لگا کے بے پردہ ہو کے اسٹائلش بن کے غیر مردوں کے سامنے آئے بے حجاب ہو کر, تو پھر اللہ پاک زمین کو حکم دیتے ہیں, اے زمین ہل جا تو زمین اللہ کے خوف سے کانپنے لگتی ہے، اور پھر زلزلہ آ جاتا ہے. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اللہ عذاب ٹال دیں گے، اگر توبہ نہیں کی تو میری امت کے آخر میں زمین میں دھسا دینے کے واقعات تم دیکھو گے، میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ان گناہوں کی وجہ سے. آج لوگ بہت اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، بہت اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، بے پردگی کو، بد نظری کو، حرام کاریوں کو. سوچنے والا مقام ہے، یہ کیا معمولی بات ہے بھائی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہم پر آپ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے فوراً عذاب نہیں بھیج رہے، لیکن مختلف ہلکے ہلکے عذاب آتے ہو رہے ہیں. اصلاح کی نہیں، اصلاح عذاب نہیں، اصلاح کہیں گے. اللہ پاک ڈائریکٹ تھرڈ ڈگری ابھی بھی استعمال نہیں کر رہے، دیکھو ابھی بھی اتنے حالات خراب نہیں ہوئے. ابھی میں نے 250 روپے کا پیٹرول کر دیا، باز آ جاؤ، ابھی میں چاہوں تو 1000 کا بھی کر دوں گا، پھر تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ ظالم حکمران بھیجوں گا. ابھی تم پچھلے حکمرانوں کو برا کہہ رہے ہو نا، اگر تم نے اپنی غلط حرکتیں نہیں چھوڑی تو پھر اپنے پرانے حکمرانوں کو یاد کرو گے کہ یار اس سے اچھا تو وہ تھا، اس نے تو آ کے تو یہ بھی تباہی مچا دی. یہی ہو رہا ہے مسلسل، اپنے اعمال سے جو ہے ہم لوگ بیک نہیں ہو رہے، تو جہاں سے مسئلے کا حل نکلے. تو کتنی احادیثیں مبارکہ ہو گئیں بھائی، ذرا سوچنے والا مقام ہے. ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے خوف سے، اس کی شروعات یوں ہے کہ نظر بازی، بد نظری کرنا شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے، ترکش پہلے لوگ کمان رکھتے تھے، ترکش ایک سٹینڈ ہوتا تھا جس میں تیر رکھتے تھے، اس کو ترکش بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے، ترکش میں جو تیر ہے اس میں سب سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نظر بازی. یعنی بہت طریقے سے انسان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، لیکن بد نظری کروانا یہ زہر میں بجھا ہوا. کیا مطلب ہے کہ زہر میں بجھا ہوا جب تیر جو ہم کسی کے اگر مارتے، ایک عام تیر مارا، ایک زہر میں اس کو ڈپ کر کے جب ہم وہ تیر ماریں گے تو وہ پھر یقینی موت لازمی ہے اس کی، مہلک، ہلاک کر دینے والا، جس تیر میں زہر لگا دیے. یعنی جب یہ بد نظری آدمی کرے گا پھر تو یقینی طور پہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا یہ، اس کا پھر واپس آنا مشکل ہے. اب اللہ ہی اس کو بچائے تو بچائے. تو زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نظر بازی، بد نظری کرنا. اور کوئی بندہ اللہ کے خوف سے جو اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے، بد نظری نہیں کرتا، تو اللہ پاک اسی وقت اس کے قلب میں ایمان کی حلاوت بھر دیتے ہیں. ایمان کی حلاوت اسی وقت آئے گی. یہ ہے مقام قرب ولایت کی بات. دل ٹوٹا، غم ملا. جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، حسن پرستی کا مادہ جن کے اندر ہوتا ہے، جب وہ نظر بچاتے ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. بس یہی تکلیف تو چاہیے. حضرت والا ہمارے مرشد فرماتے تھے، نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. اللہ کو ہم سے کیا چاہیے، یہ مطلب ہے. نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی تو میرا عاشق ہے، یا ان عورتوں کا، لڑکیوں کا عاشق ہے، ہمارا عاشق ہے، یا ان لڑکیوں کا عاشق ہے، عورتوں کا عاشق ہے. تو اللہ پاک آزمائش تو کریں گے نا. زبانی دعووں سے تو بات نہیں بنے گی بھائی، کچھ کر کے دکھانا ہوگا. میٹھی میٹھی عبادت تو سب کر لیں گے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی دین کی باتیں تو سب کر لیں گے، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ جب شیر کے منہ سے بوٹی چھیننے کا وقت آتا ہے. شیر ہو، ببر شیر ہو، اس کے منہ میں بکڑ ہو گوشت کا، اس کو چھین کے دکھاؤ. جب حرام کا تقاضا ہو، نفس کا گندا تقاضا ہو، اس پر اب آدمی دیکھا جائے گا کتنا اس کو تعلق مال حاصل ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کسی کو دیکھنا اس کو کتنا بڑا اللہ والا ہے، تعلق مال حاصل ہے، اس کی نماز مت دیکھو، قرآن مت دیکھو، ذکر مت دیکھو، حج عمرہ مت دیکھو، ٹخنوں سے اوپر پائنچے مت دیکھو، اس کی داڑھی مت دیکھو، اس کی دینداری مت دیکھو، اس کا بیان مت دیکھو، اس کا صدقہ خیرات مت دیکھو. لوگ حیران، حضرت کیا دیکھیں، کیا بچا؟ فرمایا، جب کبھی نہ چاہتے بھی اس کا واسطہ خواتین سے پڑ جائے، یا کبھی سڑکوں پہ جا رہا اور عورتیں ہوں اور اس وقت اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوں، تو سمجھ لو اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے، اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے. ورنہ وہ عارف باللہ نہیں ہے، بانگڑ باللہ ہے، وہ شیخ نہیں ہے، میخ ہے. اگر خانقاہ بھی رکھتا ہے تو خانقاہ نہیں ہے بلکہ خواہ مخواہ ہے. عارف باللہ نہیں ہے وہ، عارف باللہ نہیں ہے، عارف اللہ کی معرفت نہیں ملی، بانگڑ باللہ ہے جو بچوں کا دودھ پی جاتا ہے، بانگڑ باللہ ہے وہ. کتنے ایسے پیر بنے ہوئے نعوذ باللہ، کتنے لوگ ہیں میرے جاننے والے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اور ان کو ہدایت دے، اپنی بہن بیٹیوں کو پیروں کے اپنے مشائخ کے آگے بٹھا دیتے ہیں وہ. ایک صاحب ملے، عجیب واقعہ، یہ سنی سنائی بات نہیں بتا رہا، میرے جاننے والوں میں سے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے کہا ماشاءاللہ، کہنے لگے بس بیٹی نے بتایا اور میں نے کہا بیٹی بس ابھی چلو میرے شیخ کے پاس اور ان کو بتاؤ بہت خوش ہوں گے. اس نے کہا چلیں ابو. صبح ہی میں اس کو گاڑی میں بیٹھایا میں لے گیا. میں نے ان کی بات کاٹ کے پوچھا, میں نے کہا شاید کوئی بچی ہوگی, میں نے کہا عمر کتنی ہے, کہہ رہے 20 سال. تو میں نے کہا اب شیخ آپ کے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں آپ کو؟ ہاں میں بھی بیعت ہوں, میری بیٹی بھی بیعت ہے. تو میں نے کہا وہ عورتوں کے سامنے یا لڑکیوں کے سامنے آ جاتے ہیں؟ کہیں ہاں. پھر میں کچھ بولا نہیں کیونکہ ان سے بے تکلف ہی نہیں تھی, نہیں تو ایسا نہ ہو برا مان جاتے, تو میں خاموش رہا. پھر آگے کی تفصیل سنی. کہنے لگے میں لے گیا بیٹی کو اور شیخ صاحب سے ملا اور میں نے بتایا کہ حضرت ایسا ایسا میری بیٹی نے خواب دیکھا اور آپ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ اتنے خوش ہوئے, انہوں نے کہا ماشاء اللہ کیا, اور اس کو گلے سے لگا لیا. شیخ صاحب نے گلے سے سینے سے چپٹا لیا اپنی مریدنی کو. تو بھائی یہ پیروں میں آج کل بڑا چکر چل رہا ہے, جو دو نمبر پیر ہوتے ہیں نا, لیکن حیرت ہے ایسے باپ کے اوپر, ایسی بیٹیوں کے اوپر کہ ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں. ارے بھائی ایک عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے نامحرم عورت کو دیکھنا, کچھ کرنا ہے, ہاتھ لگانا, دیکھنا اس طرح سے. تو ایک پیر جو اللہ کا ولی اپنے آپ کو کہتا ہو بیعت کرتا ہو, وہ عورتوں کو بٹھا کے حرام کام کر رہا ہے, بیٹھ کے سینے سے لگا رہا ہے, دیکھنا حرام ہے تو سینے سے لگا لیا اس نے. تو ایسا کوئی شیخ ہوتا ہے؟ میخ ہے یعنی کیل ہے, میخ کہتے ہیں کیل کو, عارف باللہ نہیں ہے بانگڑ باللہ ہے. اسی چیز کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بہت پیارا شعر تھا, جن بھک منگو کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب, جن بھک منگو کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب, وہ صورت شہانہ بھی تو نے دیکھی نہیں, وہ صورت شہانہ ابھی تو نے دیکھی نہیں. جن بھک منگو کو تو سمجھتا ہے شاہ صاحب, آج بڑے بڑے لوگوں کے شاہ صاحب جی میرے شاہ صاحب یوں, میرے ذرا شاہ صاحب کو دیکھو تو صحیح, جا کے کیا تقوی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ان اولیاء للمتقون قیامت تک. لوگ کہتے ہیں نا کہاں جائیں, دھوکہ ہے بھائی, قرآن پڑھو نا. اللہ نے ہر چیز کا جواب دیا. اللہ نے اس آیت میں دو چیزیں بتائی ہیں, اگر کسی کو ولی سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو واقعی یہ میرا ولی ہے بھی یا نہیں ہے, تو اس کا تقوی دیکھو, کیونکہ میرے جو دوست ہوتے ہیں صرف متقی ہوتے ہیں. ان اولیاہ الا المتقون, صرف متقی میرے دوست ہیں اور کوئی میرا دوست نہیں ہے. نہ حاجی میرا دوست ہے, نہ نمازی میرا دوست ہے, نہ تہجد پڑھنے والا میرا دوست ہے. جو ان اعمال کے ساتھ تقوی سے رہتے ہیں, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, حرام عرضوں کا خون کرتے ہیں, دل کو توڑ لیتے, اللہ کے قانون کو نہیں توڑنے دے, یہ ہمارے دوست ہیں. اللہ نے کہہ تو دیا, اور کس طرح سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے دوست میرے ولی صرف گناہوں سے بچنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ایک تو یہ فائد کا مفہوم ہے, دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ولی اللہ بننا اور چاہتا ہوں میں اللہ والا کیسے بنوں, تو اللہ فرما رہے ہیں میرے دوست وہ ہیں جو تقوی سے رہتے, تم تقوی اختیار کر لو تو تم بھی ولی اللہ بن جاؤ گے. کیسے ملو گے ولی اللہ, کیسے بنو گے, تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے حال ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, جو میرے اللہ والے بندے ہیں, سچے جو لوگ ہیں جن کا قال اور حال ایک ہے. صادقین سے مراد وہ اللہ والے جن کا قال اور حال ایک ہو, جو کہہ رہے ہوں حال بھی اندر سے وہی ہو. یہ نہیں کہ میں جیسے بات کر رہا ہوں بد نظری وحاوت کی اور پھر میں اپنی کزنوں کو اور نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لڑا رہا ہوں, سب لوگ دیکھیں گے یار ابھی تو کتنا اچھا بیان کر رہے تھے, یہ تو یہ حرکت کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ میرا قال اور حال الگ الگ ہے, تو جس کا قال اور حال الگ الگ ہو وہ صادقین میں سے نہیں ہے, وہ صادقین میں سے نہیں ہے. صادق فی التقوی اس کو حاصل نہیں ہے, وہ پاکھنڈی ہے, وہ منافق ہے, وہ جھوٹا ہے. صادق سچا وہ ہے جو وہ کہہ رہا ہو اس پر عمل بھی اس کا ہو, وہ الگ بات ہے. کسی اللہ کے ولی سے کبھی کوئی خطا ہو گیا اس نے توبہ کر لی وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن عادتاً حرام کاموں میں کوئی اللہ کا ولی مبتلا نہیں رہتا. اللہ حفاظت فرمائے. بڑے بڑے پیروں کی کہانیاں دیکھ رہا ہوں, بڑے بڑے جو لوگ اس وقت بتا رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. ایک نے تو بتایا کہ یہی کراچی کے ایک علاقے میں, کہ وہ کہتا ہے کہ میرے محلے میں ایک پیر صاحب آتے ہیں, سال میں ایک دفعہ اور 3 دن عرس ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں پیر صاحب, اور عمر کتنی ہے ان کی 35-40 سال پیر صاحب کی. وہ کہہ رہے جب وہ آتے ہیں تو ہمارے گھر کی جو فرسٹ فلور ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں, وہاں میری بہنیں اور میری والدہ وہ پیر صاحب کے ساتھ ہی سب سوتے ہیں, اور مرد جتنے ہوتے ہیں وہ نیچے سوتے ہیں. وہ شخص میرے بیان میں آتے ہیں, ان کے محلے کی بات ہے پڑوس میں. تو کیا کیا ہو رہا ہے سب, اللہ معاف کرے. کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی وجہ سے حضرت والا فرماتے تھے ایک عقل پہ عذاب آتا ہے کہ صحیح چیز کام نہیں کرتی, دماغ کام نہیں کرتا, عجیب و غریب ہے. بس کچھ کام ہو گئے ایمان لے کر آ گئے, کچھ کام ہو گئے ایمان لے کر آ گئے. ارے بھائی وہ تو شیاطین جنات سے بھی کام ہوتے ہیں, وہ تو تعویذ گنڈوں سے بھی ہوتے ہیں, اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے, وہ عملیات کی لائن ہے, وہ عامل ہے, اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا تو متقی ہوتا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیر بنے ہوئے, انہوں نے جنات پالے ہوئے ہیں, کچھ چلے وظیفے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان سے کچھ کام لے کے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, اعتقاد ان کا ہو جاتا ہے, وہ لاکھوں کروڑوں روپے ان پر نشاور کر دیتے ہیں, جی میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو انہوں نے کر دیا. ارے بھائی وہ تو جنات کے ذریعے کام کر رہا ہے, عامل ہے وہ تو. بنا ہوا اللہ والا ہے، نام لگائے ہوئے سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ، بدناموں چاروں سلسلوں کو بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ. ارے بھائی، عملیات ایک الگ فیلڈ ہے اور ولایت تقوی وہ ایک الگ چیز ہے. یہ آج کل لوگوں نے بعض دو نمبر لوگوں نے مرچ کر دیا، مکس کر دیا، ہیں عامل اور ولی اللہ بن کے بیٹھ گئے. اور اکثریت ایسے لوگ بہت خوشی خوشی جاتی ہے اور تعویذ گنڈوں کا کام چل رہا ہے. ارے بھائی، خانقاہوں میں تعویذ گنڈوں کا کیا کام؟ خانقاہوں کو تو مقصد اصلاح نفس تقوی کا حصول ہوتا ہے. یہ پتنی کون سی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں، اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں پیر صاحب کے پاس بھری ہوئی سب سے زیادہ. اللہ، تو بہرحال بد نظری کے اوپر بات ہو رہی تھی، جو احادیث مبارکہ اس وقت جو بتائی جا رہی ہیں. بھائی، ان احادیث مبارکوں کو یہ یاد رکھیں اور ذہن میں اس کو ذہن نشین کریں. اسی طرح ایک حدیث شریف کا واقعہ بھی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، تم جانتے ہو دیوس کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، دیوس سے کیا مراد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیوس جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں جائیں گے، لیکن اس کی تشریح کیا ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مرد جن کو یہ نہیں پتا کہ میرے گھر میں، میری موجودگی میں، میری پیٹ پیچھے کون غیر مرد میرے گھر میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ ہیں دیوس لوگ. اور آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ، ایسے مرد جہنم میں ڈالے جائیں گے، یعنی بے غیرت مرد. علماء کرام کہتے ہیں وہ بے غیرت مرد جن کی شرم اور غیرت نکل چکی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ میری بہن کس کے ساتھ ہے، میری بیوی کس کے ساتھ آ جا رہی ہے، بالکل بے پرواہ ہیں. اور اگر پتہ بھی ہے تو نظروں کو بالکل وہ جھکا کے رکھتے ہیں، یعنی بالکل ایسے بنے رہتے ہیں انجان جیسے ان کو کچھ نہیں پتا. تو بھائی، یہ دیوس ہونا، یہ اکثریت ہم مسلمانوں کی سب دیوس بن چکی ہے، غیرت نکل چکی ہے. یہ مطلب نہیں ہے گھر میں مار پیٹ شروع کر دے، مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ تو سمجھے، برائی کو برائی تو سمجھے، اللہ کا خوف رکھے، اللہ کی محبت رکھے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرے، خود تقوی اختیار کرے، پھر ان سے اللہ والوں سے مشورہ کرے، میرے گھر کا یہ ماحول ورت بتائیں کیا کروں، پھر آہستہ آہستہ ان کے مشورے پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے چھرکے پورا گھرانہ اللہ والا انشاءاللہ بن جائے گا. لیکن ہم گناہ کو گناہ تو سمجھے، آج گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو روٹین کے حصے بنے ہوئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ پاک طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتے ہیں جس کے نام ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنے ہوتے. یہ ہم کہتے ہیں نا بھائی کرونا پھیلا ہوا ہے، اس سے پہلے سنا تھا، بھول جاتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلی مار بھول جاتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. یہ حالت ہو گئی تھی کرونا میں، لوگ جنازوں میں نہیں جا رہے تھے، میتوں میں نہیں جا رہے تھے، کندھا نہیں دے رہے تھے. کرونا میت میں سے بھی چپٹ کے ہمیں نکل گئے، ہمیں نہ چپک جائے، کتنا خوف تھا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دفتر کی لفٹ کے بٹن کے اوپر انگوٹھا نہیں لگاتا تھا، انگلی ٹچ نہیں کرتا تھا، تھا ایسے حالات، یاد ہے نا. لوگ زینے کو، اسٹیئر چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زینے کو نہیں پکڑتے تھے، دروازوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کنڈوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، مسافہ نہیں کرتے تھے. یاد ہے وہ وقت، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ لوگ دیواروں کو ٹچ کرتے ہوئے ڈر لگتے تھے کہ دیوار سے کرونا نکل کے میرے ہاتھ میں چپک کے میرے اندر نہ گھس جائے. یہ سب نافرمانیوں کی علامت ہوتی ہے جب اللہ کا عذاب اصلاح کے واسطے. اللہ نے 1.5-2 سال تک ہمیں ہلایا، مسجدوں کے تالے اللہ نے ڈلوائے، حرم بند کروا دیا، روزہ رسول بند کروا دیا، اتنی ناراضگی اللہ کی، لیکن ہم لوگ سب بھول گئے. اللہ نے پھر چین سکون دیا، ان سے پچھلی مار سے سبق ہی نہیں سیکھا. بھائی، یہ حالات آئیں تو اس کا مقصد ہے سبق سیکھو، اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا، ایسے ہی نہیں ہوتا اللہ کا کام کوئی بیکار فالتو. اس کے پیچھے مقصد تھا کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو. میں نے تمہیں پریشانی بھیجی، مصیبت میں مبتلا کیا، تم لوگ روئے پیٹے پریشان ہو، میں نے پھر محبت آئی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والوں، پھر کرم نوازی کر دی کہ شاید اب تم لوگ اپنے شب و روز بدلو، لیکن تم لوگ وہی کے وہی نہیں بدلتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈگری آتی ہے، اس سے وعدہ سخت. اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، سب سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین غیرت مند ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت جو آتی ہے جن گناہوں پر، وہ فحاشی اور یعنی سے متعلق گندے، یعنی جتنے بھی اس طرح کے جو گناہ ہیں، ان سے اللہ کو زبردست غیرت آتی ہے، یعنی اللہ کو جلال آتا ہے. گناہ تو اور بھی ہیں، لیکن یہ بد نظری، زنا، فحاشی اور یعنیت پر اللہ کو بہت غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ کا عذاب بھی پھر اس حساب سے آتا ہے. کس طرح سے آپ اسلام میں سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. اسی طرح ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم مجھے اجازت دیجئے. جذبات اور شہوت سے بھرا ہوا، کیا مبارک، کیا پیارے نوجوان تھے. کہ شہوت سے بھرا ہوا ہے، غصہ آ رہا ہے اس کو شہوت سے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آ رہا ہے۔ لوگ یہ واقعہ کوٹ تو کرتے ہیں لیکن اس میں نقطہ تو غور کریں، بھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آ رہا ہے، بیوقوف کر لے جا کے زنا، کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن گناہ گار لوگوں کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ سے اجازت لینے آ رہا ہے کہ اجازت ملے گی تو زنا کروں گا ورنہ نہیں، یعنی اللہ کا خوف اس کی شہوت پر غالب ہے۔ یہ اس زمانے کے گناہ گاروں کا حال تھا، جب اس نے آ کے بات کہی مجھے اجازت دیجیے تو صحابہ کرم غصے میں آ گئے، کیونکہ بہت بڑی بے ادبی کر دی کہ امام الانبیاء سے ظالم تو اجازت لینے آتا ہے بدکاری کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے، کیا کہیں رحمت العالمین آخر دو جہاں وسلم کی محبت کو، صحابہ کرام کو منع کیا، خاموش رہو تم لوگ مت بولو، اس کا نفسیاتی علاج کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ تم مجھ سے جو اجازت مانگ رہے ہو زنا کی، یہ بتاؤ تم جس کے ساتھ زنا کرتے ہو بالفرض کسی نہ کسی کی وہ بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی، ہوگی ہوگی؟ اگر نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہوگی، تو فرمایا یہ بتاؤ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی یہی کام ہو؟ وہ غیرت میں آ گیا، غصے میں، نہیں یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا، اور کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے، تو اس نے یہ کہا میں اس کو قتل کر دوں گا، تمہاری خالہ کے ساتھ پھوپھی کے سارے رشتے گنوائے، وہ نفی کرتا رہا نہیں نہیں میں تو برداشت نہیں کروں گا، قتل کر دوں گا۔ تو فرمایا بس جس طرح تمہیں غیرت آ رہی اور تم قتل کر دو گے، اسی طرح دوسرا بھی نہیں چاہتا اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی کے ساتھ ذرا بدکاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، وہ سکون پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کری اللہ اس کو پاک کر دے، اور پھر کہتے ہیں وہ اس نوجوان کو موت تک پھر کبھی زنا اور بدکاری کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا علاج کیا، نفسیاتی علاج بھی کیا، دعا بھی کی، نبی تھے، لیکن کیا قیامت تک ہمیں ایک پیغام دے گئے کہ بھائی جب تم کسی کے ساتھ کرو گے بدفعلی کہ تمہاری بھی تو ماں بہن ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا خیال ہے، خلاصہ ہے کہ پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اس کا دوسرا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ تم کسی کی بہن بیٹی کو خراب کرو گے تو یاد رکھنا اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ بھی، گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا۔ سوچنے والا مقام ہے، لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں کہ بھائی مکافات عمل تو ہوتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو خراب کرو گے تو اگر توبہ نہیں کی تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ کام ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور توبہ استغفار کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دور آنے والا ہے بڑا خطرناک، وہ تھوڑے تھوڑے اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں، کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا قرب قیامت اتنا زیادہ زنا عام ہو جائے گا کہ لوگ چلتے پھرتے سڑکوں پر، روڈوں پہ، یعنی گلیوں میں زنا عام ہو جائے گا، سر عام۔ ابھی پارکوں میں شروع تو ہو چکا ہے، بدکاریاں، حرام کاریاں لپٹے ہوئے ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، عام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چپٹے میں، یہ عام پارکوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جو پارکوں کے اندر جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں چوکیدار کو اکثر پارکوں میں پیسے سے دیکھ کے پھر لڑکیوں کو لوگ لے کر آتے ہیں بدکاری کے لیے، کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ اس طرح سے یہ معاملہ بہت بڑھتا جا رہا ہے آج کل۔ اور اسی طرح سے حدیث شریف کا خلاصہ ہے، جب یہ گلیوں میں اتنا زنا عام ہو جائے گا کہ چلتے پھرتے روڈوں کے اوپر زنا ہوگا، تو ایک شخص آئے گا اور ایک جوڑے سے بولے گا بھائی یہاں زنا مت کرو، وہ جو سائڈ میں دیوار یا پیڑ کی آڑ میں جا کے یا کسی دیوار کی اوڑ میں جا کے، یعنی سائڈ میں چھپ کے سائڈ میں جا کے زنا کر لو، یہاں سر عام اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کہنے والا اس زمانے کا ابو بکر و عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب؟ منع نہیں کر رہا زنا مت کرو، وہی کہہ رہا زنا کر لے بھائی کر لو، لیکن ذرا سا سائڈ میں اس طرح اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نہیں، اس زمانے میں اتنی بات کرنا بھی بہت بڑی تبلیغ ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ کیا حال ہوگا بھائی اس وقت کے، اس دور میں جو اتنی سی بات کہنے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ جیسا اس کا مقام ہوگا۔ تو بھائی یہ سوچنے والا عمل ہے، کہاں تک اس کو ہم اس کے اوپر بیان کریں۔ تو یہ سوچنے والی باتیں بھائی، زنا بدکاری سے متعلق بچیں ان سارے گناہوں سے۔ اور ایک اور بات یہ بتاؤں کہ جتنی زیادہ جس گناہ میں لذت آتی ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی گناہ میں جتنی زیادہ لذت آتی ہے اس حساب سے پھر اللہ کی پکڑ، عذاب اور سختی بھی اس حساب سے آتی ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، بال جتنی پاور سے میں دیوار پہ ماروں گا اتنی پاور سے ریورس ہو کے وہ آئے گی۔ تو بس اس وقت جھوٹ آدمی بولتا ہے، جھوٹ اور غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بھی عذاب ہے اگر توبہ آدمی نہیں کرتا تو۔ لیکن اس کی جو شدت ہے، اس کی جو لذت ہے غیبت کی یا جھوٹ بولنے کی، وہ زنا سے کم ہے۔ زنا میں اور جو مزہ ہے ایک اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے عورتوں میں اور اس بدکاری میں مزہ رکھا وقتی، تو پھر اگر توبہ نہیں کی تو پھر تکلیف یا بیماری یا عذاب بھی پھر اتنا سخت آتا ہے کہ آدمی چیخ مارنا چاہے گا تو پھر چیخ بھی نہیں نکلتی. اسی طرح اسی لیے بھائی جو جہاں ہے اب وہیں رک جائے، توبہ استغفار کر لے اس سے پہلے کہ کوئی اللہ کی پکڑ آ جائے. تو اور اس کا بچنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ تو امراض بتا دیجئے قرآن اور حدیث میں جو باتیں کری ہیں بدکاری فحش و ریانت سے متعلق، اور جو جزا اور سزا سے متعلق یہ بیان کر دیا. اب کیا ہے، مرض تو بتا دیا جو سخت ہمارے حالات اس وقت چل رہے ہیں، اب اس کے بچنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گیا. بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ بچاؤ کا طریقہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور حدیث کا جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، ان سے اصلاح کرواؤ تو اور ان کی صحبت میں رہو، اور تو ان کی صحبت کی برکت سے تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا، یہ گناہ اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق انشاءاللہ ہو جائے گی. تو بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھائی انسان قوت ارادی سے اگر چاہے گا کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں تو بڑا مشکل ہے. دو چار دن تو بچ جائے گا لیکن پانچ چھ دن بعد دوبارہ وہی اس کا حال ہو جائے گا، تو استقامت اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی. تو کسی بھی اللہ والے غلام سے، اللہ والے سب الحمدللہ موجود ہیں، جہاں جس کو مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لے، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ اس کی زندگی میں تقویٰ اس کو حاصل ہو جائے گا اور سکون اس کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ اسے اس کا بچنے کا طریقہ ہے. اور یہ دارالافتاء کی جو بات کی جو بتا رہا ہوں، اتنا زیادہ فحاشی اور ریانیت بدکاری بڑھ چکی ہے کہ محرم رشتوں میں باپ بیٹیوں میں بہن بھائیوں معاملات چل رہے ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ اس پہ لمحہ فکریہ یہ ہے بھائی، تو اس پہ جو علماء کرام وہ فرما رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے، کئی وجوہات ہیں، ایک تو حرام رزق جو ہمارے جسموں کے اندر جو اترتا ہے یہ وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل سیٹ کے اوپر جو یہ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں گندی چیزیں، یہ دیکھ دیکھ کے دماغ پاگل ہو چکے ہیں. تو اتنی شہوت بڑک اٹھی ہے کہ انسان کو ایک وقت آتا ہے اس کو پھر یہ تمیز کھو دیتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے کوئی غیر لڑکی. تو اس لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اللہ والوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ اپنی سگی بیٹیوں کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے. اس وقت کتنے ایسے اللہ والے ہیں یا کچھ دنیا سے جا چکے، میں ان کو جانتا ہوں، جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کی اگر تین بیٹیاں تھیں تو ان بزرگوں کو، ان ولیوں کو موجود ہیں حیات ہیں، اپنی تینوں بیٹیوں کے نام بھی نہیں پتا. نام تو پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کون سا نام کس بیٹی کا ہے. وجہ پوچھی گئی، کہنے لگے میں نے کاش تک کبھی اپنی بیٹی کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. نظر نیچی رکھ کے بات کرتا ہوں بیٹیوں سے. بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ تو تقوی کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ وسوسے کہیں نہ آ جائے، شیطان وسوسوں میں مبتلا نہ کر دے. اور یہ جو بدکاریاں جو باپ بیٹیوں میں اس طرح محرم رشتے میں ہوتی ہیں، تو کتنے لوگوں نے بتایا ہم سے کام اس لیے ایسا ہوا کہ ہماری بیٹی کپڑے ایسے پہنتی تھی، کالے ٹائٹ پاجامے، اچکی ہوئی قمیضیں، اندر سے سب کچھ نظر آ رہا ہے. گھر میں ابا آیا، بیٹی محبت سے آگے چپٹ گئی، لپٹ گئی جوان بیٹی، شروع سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے. بھائی ایک تو کپڑے ایسے، بیٹی ہے جوان ہے، کیا کر رہے ہو، سینے سے کیوں چپٹا رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کے اور پھر ٹی وی دیکھتے ہیں. بیٹی، ارے بچی اپنی اس سے کیا، بیٹی ہے تو میری، گلے لگ رہے ہیں، گود میں بیٹھا ہے، چپٹے، جوان ہو گئی بچیاں، بچی کی بچیاں، منہ میں کیا بچی ہے ہماری. اور بھائی آپ کی بچی ہے، جوان ہو گئی یار، دور کرو اس کو. کیا حدیث شریف نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ مولویوں کی باتیں نہیں کہ جب بہن بھائی 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 سال کے جب بیٹا اور بیٹی ہو جائے، سگے بہن بھائیوں کو کہہ رہے ہیں ان کے بستر الگ کر دو. آج تو بول لو بھائی مولوی صاحب ہیں پھر کہ یہ تو شدت پسندی دکھا رہے ہیں. بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن پاک اب تک جو بیان کی ہیں ساری باتیں قرآن اور حدیث سے مزین ہیں. کوئی اعتراض ہو تو آدمی بتائے، نفی کر کے دکھا دے، وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا. بھائی عمل نہیں ہو اور الگ معاملہ ہے، لیکن انکار تو نہ کریں، مانے تو صحیح، کم از کم ہم مانے تو صحیح، گناہ کو گناہ تو سمجھیں کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں ہے. اللہ پاک ہم تمام اس طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر میں بس پانچ اعمال بیان کر دوں. حضرت والا ہمارے مرشد رحمۃ عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بھی پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ پاک اس کو ولایت کا اعلیٰ معیار اس کو عطا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی ضرور. اور ان پانچوں اعمال کا تعلق جو ہے وہ نوافل سے نہیں، نفلی اعمال نہیں ہیں، سنت غیر موقع نہیں ہے، بلکہ سنت موقع کے ساتھ ساتھ یہ پانچوں اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں، واجب فرض کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، کمپلسری اعمال ہیں، لازمی کرنے. پہلے قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں. کیا مطلب؟ لوگ آج کل غلط قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی تجوید درست نہیں ہوتی. تو ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے قرآن پاک سے قرآن پاک کو درست کر لیں, تجوید درست کر لیں, ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے. اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, ایک مٹھی تھوری کے نیچے سے, ایک مٹھی دائیں سے اور ایک مٹھی بائیں سے. ایک مٹھی زیادہ ہو تو خود اپنی مٹھی سے پکڑ کے داڑھی کو اور کینچی سے کاٹ دیں. تو اور چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, اور چاول کے دانے کے برابر داڑھی کم ہے ایک مٹھی سے, تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. اور مونچھوں کو بالکل باریک رکھیں, بعض لوگ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں لیکن مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. آپ اسلام فرماتے ہیں جس کی بڑی مونچھیں ہوں گی میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا, وہ شخص میرے حوض کوثر کے قریب نہ آئے, یعنی جنت میں انٹری بند. نمبر دو, قبر میں منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے. بھائی تصور کر, ایک تو قبر اندھیرا اور پھر منکر نکیر آئے اور غصے کی حالت میں, نمبر تین اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا. تو مونچھیں بالکل باریک رکھیں جیسے میری ہے اس طرح, یا کسی کو اگر بہت ہی افضل تر تو درجہ یہ جیسے میری باریک ہیں یا اور لوگوں کی بھی ہیں. اور جائز درجہ یہ مونچھیں رکھنے کا, اگر کسی کو مونچھیں رکھنے کا شوق ہے تو ہونٹ کے اوپر کا کنارہ یہ کھلا رہے, اوپر اوپر مونچھیں رکھ لے لیکن اوپر کے ہونٹ کا کنارہ یہ کھلا رہے. اگر چند بال بھی ہونٹ کے اوپر والے کنارے کے اوپر آ جائیں گے تو وہ لمبی مونچھ کے حکم میں معاملہ آ جائے گا, اور یہ ساری وغیرہ اس پر امپلیمنٹ ہونے کا ڈر ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے, مونچھوں کو بالکل باریک رکھیں. اور تیسرا عمل کیا ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں, جب کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں, بیٹھے لیٹے ہوں اور ٹخنے چھپ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, نہیں تو کیا ہوگا, جہنم میں جلنے کی وعید ہے. اور دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, اس شخص کی تو نماز ہی اللہ قبول نہیں کرتا جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اور تیسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا, یعنی ایسا انسان موت تک اللہ کی محبت سے محروم رہے گا. بتائیے اتنا خطرناک معاملہ. اور چوتھا عمل کیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا رہے ہیں جو بھی بیان ہوا اسی موضوع پہ, کہ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. کیوں, بد نظری کی پہلی زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے بد نظری. پہلے آدمی دیکھتا ہے دماغ خراب ہوتا ہے, پھر شہوت چڑھتی ہے, پھر انسان زنا تک اس کے معاملات پہنچتے. تو اس لیے اللہ پاک تقوی کا پرچہ آسان کر رہے ہیں, نہ دیکھو نہ پاگل ہو, بس یہ فرما رہے ہیں بد نظری سے بچو گے تو تمہاری نظر شرم گاہ بھی تمہاری حفاظت رہے گی. نظروں کی حفاظت کرو گے تو اس کی برکت سے شرم گاہ کی بھی حفاظت رہے گی. جو بد نظری کے مریض ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے پھر ان کی شرم گاہ کی بھی حفاظت نہیں رہتی, ان سے زنا ہونے کا ڈر اور اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور جو احادیث مبارک ہیں وہ بھی بیان کر دیے بھی نظروں کی حفاظت کے اوپر. پانچواں عمل یہ ہے کہ بھائی یہ کسی قسم کے دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئے. جب آدمی تقوی اختیار کر لے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے, ماضی میں جو گناہ ہوئے تھے ان کی پکچرائزیشن اور گندے وسوسے پھر بندے کے دل کے اندر ڈالتا ہے, جس سے وہ سارا نور ان چار اعمال کا جو ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو دل کو پاک صاف رکھنا ہے اللہ کے لیے, بس دل کو پاک صاف رکھیں, گندے خیالات خود سے لے کر نہ آئیں. شیطان اگر وسوسوں میں مبتلا کرے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وضو کر لیں اور اپنی پوزیشن کو بدل لیں, کسی کام میں مصروف ہو جائیں کسی جائز کام میں, تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ جو خیالات کی رو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ان پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے یا اس کے غلام سے جہاں جس سے مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں اور آنا جانا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ان پانچوں مال کی توفیق اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا رب کریم, یا رحم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کہنے سننے میں غلطی کمی بیشی ہو تو اس کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا جو مل بیٹھنا ہے یا اللہ یہ سب تیری رضا تیری خوشی کے لیے, اللہ اپنے ذکر کی مجلس کی برکت سے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, بے حساب مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً بد نگاہی سے, بدگمانی سے, فحاشی اور یعنیت سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے, اس سے آپ کو صحیح تعلق اس کو حاصل ہو جائے. یا اللہ یا رحم الرحیمین, کچھ لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے, دعا کریں اللہ پاک ان کے کاروبار میں زبردست برکت عطا فرمائے, اللہ پاک ان کو حلال رزق سے غنی فرمائے. یا اللہ ان کے کاروبار پہ، روزی رزق پہ جو بھی بد نظر وغیرہ یا شر والے معاملات ہوں، تو اپنی شان رحمت سے اس کو ختم فرما دے. یا اللہ ان کے کام جو اٹکے ہیں رکے ہیں سب کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں جلد سے جلد بہترین جگہ ان کے مطلب کے جوڑ عطا فرما دے، اہل محبت رشتے عطا فرما دے، صالح رشتے ان کو عطا فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. کئی لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں جن کی رسولیاں ہیں اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. دعا کریں اللہ پاک ان کی رسولیوں کو اور کینسر کے مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، جڑ سمیت ختم فرما دے، سب کو شفا دے، عافیت دے، لمبی عمر عطا فرمائے. تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. کل مومنین مومنات کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی، کل مومنین مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ زندگی عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. تمام امت مسلموں کی جان و مال کی حفاظت فرما. ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، پیٹرول کے ریٹ کو اللہ پاک اور کم کر دے، پیٹرول کی قیمتوں کو اور کم کر دے. یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.